منگل 26 جنوری کے سربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ یورپی یونین کے اہم رکن ڈنمارک پہ پناہ گزینوں کے قیمتی اثاثے ضبط کرنے کے لیے قانون سازی پہ غور، اقوام متحدہ کا تشویش کا اظہار۔ ڈنمارک سے تجزیہ کار نے کہا،
ڈنمارک ایسی ہسٹوریکلی پروگریسو کنٹری جو اپنے کو لوگ سمجھتے ہیں، یہ اپنے آپ میں بہت ہی افسوس کی بات ہے۔
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ ڈنمارک کی پارلیمان نے ملک میں پناہ حاصل کرنے والے تارکین وطن کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ان کی قیمتی اشیاء کو بحق سرکار ضبط کرنے کے ایک انتہائی متنازع قانون پر آج بحث اور رائے شماری ہو رہی ہے۔ اس ماہ کے آغاز میں جب یہ متنازع تجویز سامنے آئی تھی تو اس کو ملک کے اندر اور بیرونی دنیا میں شدید تنقید کا سامنا رہا تھا۔ ڈنمارک کے حکام کا کہنا ہے کہ یہ تجویز ملک کے اس قانون سے مطابقت رکھتی ہے جس کے تحت سرکار سے مالی مدد اور دیگر مراعات وصول کرنے والے شہریوں کو ایک طے شدہ سطح سے زیادہ اپنے اثاثوں کو فروخت کرنا ہوتا ہے۔ دفتر خارجہ پاکستان کے حکام نے اسلام آباد میں تعینات افغان ناظم الامور عبد الناصر یوسفی کو طلب کیا ہے اور کہا ہے کہ افغان حکومت چارسدہ میں باچا خان یونیورسٹی پر حملوں میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرے۔ تفصیل کے ساتھ طاہر عمران۔
دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق اس حملے میں ملوث منصوبہ سازوں نے اس کارروائی کے بارے میں منصوبہ بندی اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے افغان سرزمین اور اس کا ٹیلی کمیونیکیشن نیٹورک استعمال کیا ہے اور افغان حکومت کو اس حملے سے متعلق تفصیلات فراہم کر دی گئی ہیں۔ ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ افغان ناظم الامور کی وساطت سے افغان حکومت سے کہا گیا ہے کہ وہ اس حملے میں ملوث ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے پاکستان حکام سے تعاون کرے۔ واضح رہے کہ 20 جنوری کو چارسدہ میں ہونے والے شدت پسندوں کے حملے میں 20 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔
پاکستان کے شہر کراچی میں بلوچ قوم پرست رہنما مرحوم نواب خیر بخش مری کے فرزند اور بلوچستان کے صوبائی وزیر جنگیز مری کے گھر پر دستی بم حملہ کیا گیا ہے، جس کا مقدمہ ان کے بھائی گزین سمیت 5 افراد کے خلاف دائر کر دیا گیا ہے۔ کراچی سے ریاض سہیل۔
یہ واقعہ گزشتہ شب ڈیفنس فیس 2 میں پیش آیا۔ جنگیز مری کے ملازم گلبیک نے مقدمے میں موقف اختیار کیا ہے کہ گزشتہ شب وہ گھر میں موجود تھے کہ کوئی چیز آ کر باہر کے دروازے سے ٹکرائی، جس پر وہ اور فرنٹیئر کانسٹیبلری کے محافظ باہر نکلے اور اس دوران جنگیز مری کو بھی نیند سے اٹھایا گیا۔ بعد میں پولیس نے بم ڈسپوزل اسکواڈ کو طلب کر دستی بم کو ناکارہ بنایا۔ ایس ایچ او ڈیفینس یاسین گجر کا کہنا ہے کہ اس حملے کا مقدمہ غزین مری، شازین مری، اطاولہ مری، نور الدین مری اور حاجی پائندو کے خلاف دائر کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ حملے میں مرکزی ملزم قرار دیے گئے غزین مری صوبائی وزیر جنگیز مری کے بھائی ہیں اور گزشتہ ایک بڑے عرصے سے دبئی میں مقیم ہیں۔
پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے کی نچکاری کے خلاف ملازمین نے احتجاج کرتے ہوئے دفتری کام کو معطل کر دیا ہے، جس کی وجہ سے حکام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ملازمین نے نچکاری کا فیصلہ واپس نہ لینے کی صورت میں 2 فروری سے فضائی آپریشن بھی معطل کرنے کی دھمکی دی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی آیت اللہ خمینی کے خاندان کا کہنا ہے کہ آیت اللہ خمینی کے پوتے حسن خمینی کو علماء کی بااثر اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لینے سے روک دیا گیا ہے۔ حسن خمینی کے سات سندوں کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں۔ جنوبی صومالیہ کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ کینیا کے فوجی دستے 2 ہفتے قبل حملے کی زد میں آنے والے اڈوں سے پسپائی اختیار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں سے کینیا کی فورسز کی شدت پسند گروپ الشباب کے جنگجوؤں کے ساتھ لڑائی کی بھی اطلاعات ہیں۔ کینیا کی فوج نے نقل و حرکت کو عام فوجی مشقیں قرار دیا ہے۔ افغانستان کے جنوبی صوبے ارزگان میں سرکاری اہلکاروں کا کہنا ہے کہ طالبان کے ساتھ مل جانے والے ایک پولیس اہلکار نے اپنے 10 ساتھی پولیس اہلکاروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ صوبے ارزگان کے گورنر کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس پولیس اہلکار نے ایک چوکی پر پہرہ داری کرنے والے 10 افسران کو پہلے نشہ آور اشیاء دیں اور پھر انہیں گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ ارزگان میں 10 روز کے دوران ہونے والا دوسرا ایسا واقعہ ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کا کہنا ہے کہ ماسکو کی فوجی حمایت کی شامی حکومت کو وہاں جاری خانہ جنگی کا پانسا پلٹنے میں مدد ملی ہے۔ مسٹر لاوروف نے ترکی کے اس مطالبے کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ شام کے بحران کے حل کے لیے ہونے والے امن مذاکرات میں کرد گروہ حصہ نہ لیں۔ برطانیہ میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق نوجوان اپنا زیادہ وقت ٹیلی ویژن پروگرامز دیکھنے کے بجائے آن لائن لوگوں سے گھلنے ملنے اور گیم کھیلنے میں صرف کرتے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ نقبت ملک۔ برطانیہ میں بچوں کے میڈیا سے متعلق رویوں کا پتہ لگانے کے لیے کیے گئے سروے میں یہ بات سامنے آئی کہ بچوں میں کمپیوٹر ٹیبلٹ کی ملکیت کا رجحان پچھلے سال کے مقابلے میں 50% بڑھ گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو بچے ٹی وی دیکھتے ہیں ان میں بھی روایتی ٹی وی چینل دیکھنے کے بجائے نیٹ فلکس آن ڈیمانڈ سروس زیادہ مقبول ہے۔ اس سروے میں 1990 کے وسط سے 5 سے 16 سال کی عمر کے 2000 سے زیادہ بچوں کا میڈیا کی جانب رویوں کا جائزہ لیا گیا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا، شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں اور پھر دارالحکومت اسلام آباد میں اسکول بند ہو گئے۔ وجہ واقعی کوہرا، دھند اور ٹھنڈ ہے یا خدشہ کچھ اور ہے؟ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ اور ایک انتہائی کامیاب سفارتکار صاحبزادہ یعقوب خان 95 سال کی عمر میں کوچ کر گئے۔ سابق وزیر خارجہ خورشید محمد قصوری کی تاریخی باتیں۔ دونوں موضوعات پروگرام میں شامل رہیں گے، لیکن پہلے سیر بھی بڑا موضوع۔ خبروں میں آپ نے سنا کہ ڈنمارک کی حکومت پناہ گزینوں کے لیے اپنی پالیسی مزید سخت کر رہی ہے۔ وہاں کی پارلیمان میں آج اس متنازع بل کے منظور ہونے کی امید ہے جس میں پولیس کو پناہ کے خواہش مند افراد سے $1400 سے زیادہ مالیت کے اثاثے ضبط کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس کے علاوہ منقسم خاندانوں کے یکجا ہونے کی مدت بھی بڑھانے کی تجویز ہے۔ ناقدین اسے انسانی حقوق کے یورپی قوانین کے خلاف ورزی قرار دے رہے ہیں۔ نامہ نگار جینی ہل کی رپورٹ، خدیجہ عارف کی زبانی۔
ڈنمارک نہیں چاہتا کہ پناہ گزین یہاں آئیں، حکومت چاہتی ہے کہ یہ پناہ گزین دور ہی رہیں تو بہتر ہے، لیکن گزشتہ برس ہی یہاں 20,000 سے زائد افراد نے پناہ کی درخواست دی ہے اور مزید درخواستیں متوقع ہیں۔ حکومت پناہ گزینوں سے متعلق نیا اور متنازع قانون بنانا چاہتی ہے۔ مجوزہ قانون کے تحت پناہ کے خواہش مندوں سے درخواست کے وقت $1400 سے زیادہ کی مالیت کے اثاثے ضبط کیے جائیں گے۔ ڈینش پیپلز پارٹی کے پیٹر پولسن کہتے ہیں کہ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے۔
If I needed social benefits, I would have to sell my car.
اگر میں سرکاری مراد چاہتا ہوں تو مجھے اپنی کار فروخت کرنی ہوگی۔ اگر ڈنمارک کا شہری ہونے کے ناطے میں یہ کرتا ہوں تو جو لوگ یہاں پناہ لینا چاہتے ہیں ان کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔
Most fair that the same rules are for people coming to Denmark.
لیکن ہر کوئی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ یہ اثاثے کہاں اور کیسے ضبط کیے جائیں گے۔ حالانکہ اس قانون کے تحت شادی کی انگوٹھی اور جذباتی اہمیت والے اثاثوں کو ضبط نہیں کیا جائے گا۔ سوشل لبرل پارٹی کی سوفی نیلسن کو لگتا ہے کہ یہ بل عام لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے۔
یہ انسانوں جیسا سلوک ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس بل کا مقصد لوگوں سے لوٹ مار کرنا ہے، ان سے ان کا سونا اور زیور چھیننا ہے، اور یہ پیغام پہنچانا ہے کہ پناہ گزین کہیں اور
جائیں۔
یہ پناہ گزین نہ کے برابر اثاثے اور چھوٹی موٹی رقم لیے شام، عراق اور افغانستان سے یہاں آئے ہیں۔
ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کیونکہ ہمارے ملکوں میں بہت مسائل ہیں، اثاثے ضبط کرنے کا فیصلہ صحیح نہیں ہے۔
It's not humanity.
حکومت کی نئی پالیسی کے بارے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیا منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اس پر لوگوں کی آرا منقسم ہے۔
It's like they take everything.
ایسا لگتا ہے کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان سے ان کا سارا سامان لے لیا جائے گا۔
ہمیں پناہ گزینوں کے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کرنا چاہیے جو ہم اپنے لوگوں کے ساتھ رکھتے ہیں۔ ہمارے لوگوں کو مراعات کی ایک قیمت ادا کرنی ہوتی ہے۔
اس پالیسی پر اقوام متحدہ نے متنبع کیا ہے کہ اس سے لوگوں کے درمیان غیر ملکیوں کے تئیں خوف اور نفرت کا ماحول پیدا ہوگا۔ ڈنمارک کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ یورپ کے ان دو ممالک کے درمیان ہے جنہوں نے پناہ گزینوں کا سب سے زیادہ استقبال کیا ہے، لیکن سویڈن اپنی سرحدیں سخت کر رہا ہے اور کولون میں خواتین پر جنسی حملے کے واقعے کے بعد جرمنی نے بھی لوگوں کو ملک بدر کرنے سے متعلق قوانین سخت کر دیے ہیں۔ اب یہ تاثر بن رہا ہے کہ پورے یورپ میں پناہ گزینوں کے بارے میں عوام اور حکومت دونوں کا رویہ سخت ہوا ہے۔
جنی ہل کی رپورٹ آپ نے خدیجہ عارف سے سنی۔ آئیے ذرا مسئلے کی جڑ تک پہنچیں اور دیکھیں کہ ڈنمارک کی اس قانون سازی کی منطق ہے کیا اور پردے کے پیچھے ممکنہ طور پر کون سے عوامل کار فرما ہو سکتے ہیں. میں نے اس موضوع پر ڈنمارک میں یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر تابش خیر سے بات کی اور مسئلے کی جڑ اور ڈنمارک کی منطق کے بارے میں آگہی چاہی.
دیکھیے یہ تو ایک ہمارے نیو لبرل کیپٹلسٹ زمانے میں جو پہلے کے طرح کے ڈسکریمنیشن تھے ریس کے بیسس پر یا کسی کو باہر رکھا جاتا تھا غلط رنگ ہونے سے یا جی ہونے کی وجہ سے مسلمان ہونے کی وجہ سے, وہ تو ہوتا نہیں ہے. تو اب ڈسکریمنیشن کے جو فارم ہیں وہ اکنامک ہو گئے ہیں, تو یہ اس کا ایک ڈائمینشن ہے, یہ ایک وجہ ہے. ایک اور وجہ ہے کہ ویسٹ میں خاص کے ویلفیئر اسٹیٹس میں ان کی اکنامی جو ہے وہ تو کیپٹلزم کے تحت ان کے کیپٹل سرکل کرتے ہیں اور فریلی سرکل کرتے ہیں, اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ گڈس بھی سرکل کرتے ہیں. لیکن کیپٹلزم کا مطلب تو تھا کہ کیپٹل سرکل کرے, گڈس سرکل کرے اور لیبر بھی سرکل کرے. لیکن اگر ہمارے ایریا کے لیبرس آنے لگیں گے یہاں تو ان کے ویلفیئر سوسائٹی پہ افیکٹ تو پڑ ہی جائے گا, کیونکہ وہ کچھ حد تک آرٹیفیشلی مینٹینڈ ہے. تو یہ سب ڈر ان لوگوں کے دماغ میں بٹھا دیا گیا ہے. تو اب جو ریفیوجیز آ رہے ہیں ان کو یہاں کے کافی لوگ ریفیوجیز کے طور سے نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ اکنامک مائگرنٹ کے طور سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں صرف آ رہے ہیں یہاں کی آرام کی زندگی جینے کے لیے. یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ان کی وجہ کیا ہے, وہ کتنے بد نصیب ہیں, کتنے مجبور ہیں. یہ دوسری وجہ ہے.
ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر تابش خیر صاحب, ہوگا کیا ان امیگرنٹ سے, کیا کہا جائے گا, کیا ان سے لیا جائے گا, کیا حوالے کرنے کے لیے کہا جائے گا, وہ ہے کیا چیز؟
یہ کہنا مشکل ہے کیونکہ ڈنمارک میں جبکہ یہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اس طرح لا پاس کر رہے ہیں, بہت سے عام لوگ بھی ہیں جو اس کو پسند نہیں کرتے ہیں. وہاں تک کہ ایک پولیس نے ایک دو مہینہ پہلے اپنے فیس بک میں لکھا کہ میرے والد صاحب, میری ماں سیکنڈ ورلڈ وار کے دور ریزسٹنس میں شامل تھے اور میں یہ نہیں کر سکتا ہوں کہ ریفیوجیز سے میں ان کے پریشر چیز ضبط کروں. تو اس طرح کی بھی فیلنگس ہے. تو ان افیکٹ کیا ہوگا وہ کہنا مشکل ہے, لیکن لیجسلیٹو طور پر اگر یہ لا پاس ہوتا ہے تو بہت ہی افسوس کی بات ہوگی.
تو یورپ کو لے لیں, ظاہر ہے ڈنمارک اس کا بہت بڑا ایک رکن ہے, تو یہ لوگ تو حقوق انسانی کے علم بردار رہے ہیں نا. یہ لوگ تو جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو, جن کو تنگ کیا جا رہا ہو, جو حالات سے بیزار ہو کر کے بھاگے ہو, ان کو چھت دیتے ہیں, ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں, تو وہ حقوق انسانی کی چیمپئن شپ کہاں گئی ڈنمارک کی؟
کچھ حد تک تو پولیٹیکل ہوا بدلی ہے, اس لیے وہ جو لیفٹ کی ٹریجیکٹری تھی وہ تو یہاں ڈومیننٹ ہے نہیں اب, تو اس وجہ سے کم ہو گئی ہے وہ چیمپئن شپ. دوسرا یہ بھی وجہ ہے کہ کچھ دنیا کے کچھ کونے میں اتنے ہنگامہ ہو رہے ہیں, اتنے طرح کی مصیبتیں کا سامنا کر رہے ہیں لوگ, تو بہت سے جو عام لوگ ہیں ڈنمارک ایسے جگہ میں وہ تھک بھی گئے ہیں. ان کی فیلنگ ہے کہ آپ اپنے وطن میں, اپنے دیش میں کیوں نہیں سمجھ بوجھ کر بغیر ایک دوسرے کو مارے اور ہنگامہ کیے ہوئے کچھ کام کرتے ہیں. آپ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑ جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک دوسرے کا سر کاٹنے لگتے ہیں. تو ان میں ایک فیلنگ ہے کہ آپ آئیں گے ہمارے یہاں تو یہی حرکت آپ یہاں بھی کریں گے.
اچھا, تو کیا خیال ہے یہ قانون منظور ہو جائے گا یا ابھی اس کی یہ صرف ایک ڈومیسٹک ہے سلسلہ اور یہ گھریلو کھپت کے لیے؟
گھریلو کھپت کے لیے کافی ہے, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ پاس بھی ہو جائے. کہنا مشکل ہے کیونکہ کچھ حد تک پولیٹیکل میجورٹی اس قانون کی طرف جا رہا ہے, لیکن اگر پاس ہوگا بھی تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ بہت دن تک یہ قانون رہے گا. خیر, پاس ہو یا رہے یا نہیں رہے, جسٹ دا فیکٹ کہ یہ قانون کنسیڈر کر رہی ہے ڈنمارک ایسی ہسٹوریکلی پروگریسو کنٹری جو اپنے کو لوگ سمجھتے ہیں, یہ اپنے آپ میں بہت ہی افسوس کی بات ہے.
ڈنمارک سے یہ تھے یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر تابش خیر. ڈنمارک کے بعد میں اب آپ کو جنیوا سوئٹزرلینڈ لیے چل رہا ہوں. وہاں سے سیربین میں براہ راست شامل ہو رہے ہیں بابر بلوچ, جو اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کے نمائندے بھی ہیں. بابر بلوچ صاحب, آپ سن رہے ہیں مجھ کو, کہیے جی. آپ کو میری آواز آ رہی ہے بابر صاحب؟
جی آ رہی ہے,
شکر خدا کا. میں دل بیٹھ گیا, کہیں لائن نہ بیٹھ گئی. اچھا, آپ کا موقف کیا ہے ڈنمارک کی اس مجوزہ قانون سازی پر سر؟
ایز اے یونٹ سی آر ہم اس ان اقدامات کو جو ڈنمارک اور دوسرے ممالک اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا وہ یہ کر رہے ہیں اس کو انتہائی تشویش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ مالی مراد کی بات نہیں ہے, یہ انسانی حق کی بات ہے, یہ ان لوگوں کی بات ہے جو ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں اور ان کو تو ویسے ہی لٹ پٹ کے پہنچتے ہیں یہاں پہ, ان کے پاس کون سے اثاثے ہیں کہ جن کو ڈنمارک یا دوسرے ممالک ان سے چھین کے اپنے پاس رکھنا چاہ رہے ہیں. تو جو عالمی قوانین ہیں ان کے مطابق یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور انسانی حقوق کے بھی یہ منافی ہیں یہ اقدامات.
تو اب اگر پارلیمنٹ میں اس پر بحث ہو رہی ہے, دو ہیں نا صورتیں, یہ تو منظور ہوگا یا نہ منظور ہوگا. اگر یہ منظور ہو بھی جاتا ہے تو یورپین یونین کا جو دوسرا کمیشن ہے وہ ان قانون کو یا اس قانون کو جو کہ تو قبول کر لے گا یا گئے کھڑکی سے باہر؟
جو تشویش کی بات وہ یہ ہے کہ یورپی یونین کے کچھ ممالک میں ایک دوڑ سی لگی ہوئی ہے کہ حالات کو یا تو جو پناہ گزین ہیں یا مہاجرین ہیں ان کے لیے ابتر دکھایا جائے یا ابتری کی طرف لے جایا جائے تاکہ وہ ان کے ممالک میں آنے سے گریز کریں, یہ سمجھے بغیر کہ جو مجبور لوگ ہیں وہ پھر بھی آئیں گے. اب بھی جو یونان ہے وہاں ترکی سے 1000 سے زائد لوگ روز پہنچ رہے ہیں اور پناہ کے لیے ان کو کہیں نہ کہیں تو پہنچنا پڑے گا. اب اس سے ان کو یہ کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا. میرے خیال میں جو میرا ادارہ ہے جو ہم چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ قانون کے مطابق اور انسانیت کے مطابق جب یہ لوگ وہاں پہ پہنچیں تو ان کی مدد کی جائے, نہ کہ ان کو یہ دکھایا جائے کہ آپ کے لیے یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے.
تو کیا کہیں گے بابر بلوچ صاحب, کیا یورپ ان پناہ گزینوں کے لیے راستہ بند نہیں کر رہا؟
لگتا تو یہی ہے کہ کوششیں ہو رہی ہیں. 10 لاکھ سے زیادہ پناہ گزین جو یورپ میں پہنچے ہیں, بجائے اس کے کہ 28 ملک ایک ساتھ مل کے چلیں اور کام کریں, اگر 550 ملین کی آبادی کو آپ دیکھیں تو 1000 پہ 2 پناہ گزین آئیں گے اگر یہ ان کی تقسیم کا فارمولہ اپنائیں, جو کہ نہیں ہو رہا. زیادہ تر لوگ اب بھی جرمنی کی طرف جا رہے ہیں اور اب تو ایک نیا ٹرینڈ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جب آپ یونان سے نکلتے ہیں کروشیا یا سلووینیا پہنچتے ہیں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ جرمنی جائیں گے اور آسٹریا میں پناہ طلب کریں گے تو ٹھیک ہے, کہیں اور جانے کا سوچ رہے ہیں تو ہم آپ کو واپس بھیج دیں گے یونان کی طرف.
اچھا, تو اس قسم کی پابندیوں کی وجہ سے کیا پناہ گزینوں کا سفر ڈنمارک کی طرف رک جائے گا؟
نہیں رکے گا, کیونکہ جس طرح کے حالات ہیں, جتنے لوگ آج دنیا میں بے گھر ہو رہے ہیں اور یورپ میں تو 10 لاکھ پناہ گزین پہنچے ہیں, اس کے کوئی 20 ملین کے قریب مہاجرین یا پناہ گزین ہیں جو کہ ایشیا میں ہیں, افریقہ میں ہیں یا مشرق وسطی میں ہیں, ہر کوئی یورپ نہیں آ رہا. جو لٹے پٹے یہاں پہ پہنچتے ہیں کم از کم یورپ کو ان کی مدد کرنی چاہیے. اگر وہ نہیں چاہتے کہ لوگ بے گھر ہوں تو وہ سیریا کی جو جنگ ہے اس کو ختم کرانے میں اپنا کردار ادا کریں, افغانستان, عراق اور دوسرے ایسے مسئلے ہیں یا نہیں یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم وہ ممالک پاکستان, ایران, ترکی, اردن یا اور ایسے ممالک لبنان جہاں پہ سب سے زیادہ کثیر تعداد میں پناہ گزین پناہ, ان کی مدد تو کریں. یہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ جو لٹ پٹ کے آپ کی طرف آپ کے ملک پہنچے تو آپ اس کے لیے ہی دروازہ بند کر دیں.
یہاں بابر بلوچ صاحب ایک سوال اخلاقی نوعیت کا بھی ہے, کیا پناہ گزینوں کے لیے اس قسم کے اقدامات سے یورپی اقوام کی جو مبینہ اعلیٰ انسانی اقدار ہیں یا تھیں وہ ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی, ان پر سوالیہ نشان نہیں لگتا؟
اگر ختم نہیں ہوئے ہیں تو لازماً ان پہ سوالیہ نشان تو لگ رہا ہے, اور یہی ہر روز کی جو ڈبیٹس آپ دیکھتے ہیں وہ لوگ جو ان اقدار کو پامال ہونے سے بچانا چاہتے ہیں یا جن اعلیٰ اقدار پہ یورپی یونین وجود میں آیا تھا اس کی بات کرتے ہیں, ان کو بھی پریشانی لاحق ہے کہ 10 لاکھ پناہ گزین یا مہاجرین کی وجہ سے وہ پورا نظام ہی کولیپس ہو جائے جو کہ دنیا میں ایک مثال.
بابر بلوچ صاحب بہت بہت شکریہ. زکا وائرس کے پھیلنے کے خدشے کے پیش نظر برازیل کی حکومت نے حاملہ خواتین کی مدد کے لیے نئے اقدامات کا اعلان کیا ہے، جبکہ السالواڈور کی حکومت نے خواتین سے کہا ہے کہ وہ آئندہ 2 سال تک حمل سے گریز کریں۔ مچھروں سے پھیلنے والا یہ وائرس رحم مادر میں بچے کے اعصاب کو متاثر کرتا ہے اور تیزی سے برازیل میں پھیل رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ تقریباً تمام لاطینی امریکی ممالک میں زکا وائرس کے پھیلنے کا خدشہ ہے۔ ریڈیو ڈیوس کی رپورٹ، عادل شاہ زیب کی زبانی۔
کسی بھی دوسرے بچے کی طرح اس بچے کو بھی ماں باپ کا پیار اور توجہ ملتی ہے۔ برازیل میں ایسے بچوں کی پیدائش میں اضافہ ہو رہا ہے جو سنگین پیدائشی نقائص کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں۔ سر چھوٹا ہونے کی بیماری یا مائکرو سیلفی برازیل کے ہزاروں گھروں میں پھیل رہی ہے اور کئی معاملات میں ماں کو بچے کی پیدائش تک کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس بیماری کو مچھروں سے پیدا ہونے والے زیکا وائرس سے جوڑا جا رہا ہے۔ اب اس بحران کے عالمی نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ برازیل کے شہر سلواڈور میں فیزیو تھراپی کے ذریعے اس بیماری کے سبب پٹھوں میں ہونے والی تکلیف کو دور کیا جا سکتا ہے۔ سر چھوٹا ہونے کے علاوہ زیکا وائرس سے بچوں کو ایسی بیماریاں ہو سکتی ہیں جس سے یہ بچے اور آنے والی نسلیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ یہ ہمارا پہلا بچہ ہے، آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کے بچے کو اس طرح کے حالات کا سامنا ہوگا۔ اس بچے کے باپ نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کی۔ رسیفے شہر میں تو حالات اتنے خراب ہیں کہ اس وائرس سے نمٹنے کے لیے فوج کو تعینات کیا گیا ہے۔ یہ فوجی گھر جا کر پانی کی سپلائی چیک کر رہے ہیں اور خدشہ محسوس کر رہے ہیں کہ شاید یہ وائرس پہلے ہی قابو سے باہر جا چکا ہے۔ لیکن کیا زیکا جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکا ہے؟ یہاں کولمبیا میں ایسے ہزاروں کیسز درج کیے گئے ہیں اور اس بیماری کی زد میں 20 سے زیادہ ممالک ہیں۔ کولمبیا میں عورتوں سے کہا گیا ہے کہ فی الحال وہ بچے کی پیدائش کے بارے میں نہ سوچیں۔ برازیل میں صحت اور عدکنت کا نظام پہلے ہی کافی خراب ہے۔ اس سال اولمپکس کے لیے آنے والے مزید لوگوں کا دباؤ اور اب زیکا وائرس۔ کچھ ممالک نے سخت سفری انتباہ جاری کی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا خود برازیل زیکا کی وبا سے نپٹ سکے گا؟ یہ اولمپک پارک کے نزدیک کا علاقہ ہے جہاں کھلے گٹر اور گندا ٹھہرا ہوا پانی ہے جو مچھروں کی پیدائش کے لیے بالکل مناسب ہے، لیکن حکام کا کہنا ہے کہ اولمپکس کے دوران وہ جراثیم کش ادویات کا استعمال کریں گے۔ یہاں موجود گھر منہدم کر دیا گیا ہے اور اب میرے سامنے یہ گھڑا ہے جس سے ڈینگی اور زیکا کا خطرہ ہے۔ انہوں نے ہمیں کچھ نہیں بتایا کہ زیکا سے کیسے بچا جائے۔ ہاں، جراثیم کش دوا ڈال دی گئی ہے۔ لاطینی امریکہ میں حاملہ خواتین خوف زدہ ہیں۔ اگر انہیں زکا سے انفیکشن ہوا بھی ہے تب بھی انہیں بچے کی پیدائش تک کچھ معلوم نہیں ہو سکے گا۔ اب وقت کم ہے اور زیکا کے خلاف ٹیکہ آنے میں 3 سال تک کا وقت لگ سکتا ہے۔ یہ ایک بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔
ویرا ڈیوس کی رپورٹ، جو آپ نے عادل شاہ زیب سے سنی۔ برطانیہ کی ایک سروے ایجنسی چائلڈ وائس کے مطابق آج کل کے نوجوانوں میں ٹیلیویژن دیکھنے کی نسبت انٹرنیٹ کے استعمال کا رجحان کچھ زیادہ ہی بڑھ رہا ہے۔ برطانیہ میں گزشتہ سال کی نسبت ٹیبلٹ کمپیوٹرز کی خریداری 50% تک کا اضافہ ہوا ہے۔ تو کیا واقعی وقت کے ساتھ نئی نسل کا رجحان انٹرنیٹ کی جانب زیادہ بڑھ رہا ہے؟ نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ عظیم رفیع کی زبانی۔
نوجوان نسل میں ٹیلی ویژن کی نسبت انٹرنیٹ کے زیادہ استعمال کا رجحان پوری دنیا میں ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ پاکستان میں بھی نوجوان نسل اب ٹیلی بجائے اپنے ہاتھ فونز اور ٹیبلٹ کمپیوٹرز اٹھائے زیادہ نظر آتی ہے۔ ٹیلی ویژن سے دوری اور انٹرنیٹ سے اس قربت کی وجہ کیا ہے، اس بارے میں ہم نے بی بی سی کے نامہ نگار طاہر عمران سے پوچھا تو انہوں نے بتایا،
اس میں 3 ایلیمنٹس جو ہیں جن کو ہمیں خاص طور پہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک تو اسمارٹ ٹی وی، دوسرا اسمارٹ فون، اور تیسرا 3G اور 4G انٹرنیٹ کی پاکستان میں آمد، اور جو دنیا بھر میں جو انٹرنیٹ کے ریٹس ہیں اس کے حساب سے کچھ سستے ریٹس جو ہیں وہ پاکستان میں۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ ایک ٹرینڈ کریٹ کرتی ہیں۔ دوسرا جس میں ہمیں بڑی امپورٹنٹ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے، جو کہ اس رپورٹ میں بھی ہے اور پاکستان میں بھی دیکھا جاتا ہے، کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ایک تو جو کانٹینٹ ہے، جو مواد ہے، بے شک وہ ویڈیو ہے، آڈیو ہے، اور یا پھر ٹیکسٹ ہے، ان تینوں کے اوپر اختیار چاہتی ہے۔ انٹرنیٹ کو ایک قسم کا کنٹرول فراہم کرتا ہے جو کہ ٹیلی ویژن پہ پاسبل نہیں تھا بہت حد تک.
پاکستان میں عام آدمی کی انٹرنیٹ تک رسائی کس حد تک ہے اور اس میں دیہی اور شہری آبادی کا کیا تناسب ہے؟ اس بارے میں پاکستان میں انسانی حقوق کی کارکن صدف خان کا کہنا ہے.
پاکستان میں جو انٹرنیٹ تک رسائی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. جو آفیشیل فگرز ہیں وہ 12-20 کے درمیان پلیس کرتے ہیں, لیکن کیونکہ اب انٹرنیٹ تک رسائی موبائل کے ذریعے بھی ممکن ہوتی گئی ہے اور 4G کے لائسنسز کا اجرا بھی ہو چکا ہے, تو جو شہری اور دیہی علاقوں میں ڈفرینس پایا جاتا تھا ایکسس تک وہ دھیرے دھیرے کم ہو رہا ہے اور لوگوں کی انٹرنیٹ تک رسائی بھی بڑھ رہی ہے اور وہ اسی طرح استعمال بھی زیادہ کر رہے ہیں انٹرنیٹ کا.
صدف خان سے جب ہم نے پوچھا کہ کیا پاکستان میں بچوں کے لیے انٹرنیٹ ایک محفوظ اور آسان تفریح ہے تو ان کا کہنا تھا.
آسان تفریح تو ضرور ہے لیکن محفوظ ابھی نہیں ہے, اس لیے نہیں کہ انٹرنیٹ خود کوئی بہت ڈینجرس میڈیم ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ اویئرنیس اتنی نہیں ہے ڈیجیٹل.
آپ کے لیے رپورٹ عظیم رفیع نے تیار کی تھی. حالات حاضر کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
نگار
کریا گاؤں گاؤں ریم خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمر شمسی بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا.
اور اب کھیلوں پہ نظر احمد رضا کے ساتھ.
سینچورین میں کھیلے جانے والے چوتھے ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ نے جنوبی افریقہ کو 280 رن سے مات دے دی ہے. میچ کے پانچویں اور آخری دن انگلینڈ نے اپنی دوسری اننگز کا آغاز کیا تو اس کا مجموعی سکور 3 کھلاڑیوں کے نقصان پر 52 رنز تھا, مگر ایک ہی گھنٹے میں اس کی بقیہ 7 وکٹیں محض 101 رنز کے سکور پر ڈھیر ہو گئیں. جنوبی افریقہ نے انگلینڈ کو 382 رنز کا ہدف دیا تھا. جنوبی افریقہ کے کخیسو ربادا انگلینڈ کے لیے تباہ کن بولر ثابت ہوئے اور انہوں نے 13 وکٹیں لے کر مین آف دی میچ کا ایوارڈ جیتا. انگلینڈ 2-1 سے ٹیسٹ سیریز کا فاتح رہا اور انگلش آل راؤنڈر بین اسٹوکس مین آف دی سیریز قرار پائے. ایڈیلیڈ میں کھیلے جانے والے پہلے T20 انٹرنیشنل میں انڈیا نے میزبان آسٹریلیا کو 37 رن سے ہرا دیا ہے. آسٹریلیا پہلے ہی 5 ایک روزہ میچوں کی سیریز انڈیا کو 4-1 سے ہرا چکا ہے. ادھر ایڈیلیڈ میں ہی انڈیا کی خواتین کی کرکٹ ٹیم نے پہلے T20 انٹرنیشنل میں میزبان آسٹریلیا کی خواتین کی کرکٹ ٹیم کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی ہے. آسٹریلیا ویمن نے 141 رنز کا ہدف دیا جو انڈیا ویمن نے 19ویں اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا. نیوزی لینڈ نے پاکستان کے خلاف پہلے ایک روزہ میچ میں آنکھ کے اوپر گیند لگنے سے زخمی ہونے والے بولر مچل میک کلے نگھن کی جگہ ڈگ بریسویل کو شامل کر لیا ہے. ادھر میلبرن میں جاری ٹینس کے آسٹریلین اوپن ٹورنامنٹ کے مردوں کے کوارٹر فائنلز میں سربیا کے نوواک جوکووچ نے جاپان کے کی نشی کوری جبکہ سوئٹزرلینڈ کے روجر فیڈرر نے جمہوریہ چیک کے ٹامس برڈچ کو ہرا دیا ہے. دوسری طرف عالمی نمبر 1 امریکی کھلاڑی سرینا ولیمز اور پولینڈ کی ایگنیشکا ردوانس کا سیمی فائنل میں پہنچی ہیں. خواتین کے کوارٹر فائنلز میں سرینا ولیمز نے کڑے مقابلے کے بعد روس کی ماریا شراپووا کو ہرایا جبکہ پولینڈ کی ردوانسکا نے اسپین کی کارلا سواریز کو مات دی.
ٹینس اور کرکٹ کا احوال احمد رضا کی زبان. حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پنجاب میں اور اسلام آباد میں اسکول بند ہوئے, کہا گیا کوہرا دھند اور ٹھنڈ. کیا واقعی ایسا ہے یا خدشہ کسی اور چیز کا تھا؟ تفصیلی احوال ذرا دیر بعد آنے کا ہے. سہربین کا نصف ہے, اس موقع پر ہم خاص خاص خبروں کا خلاصہ پیش کرتے ہیں. آج خبروں کی ذمہ داری ہے شمائلہ خان کی.
ڈنمارک کی پارلیمان میں ملک میں پناہ حاصل کرنے والے تارکین وطن کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ان کی قیمتی اشیاء کو بحق سرکار ضبط کرنے کے ایک انتہائی متنازع قانون پر آج بحث اور رائے شماری ہو رہی ہے. دفتر خارجہ پاکستان کے حکام نے اسلام آباد میں تعینات افغان ناظم الامور عبد الناصر یوسفی کو طلب کیا ہے اور کہا ہے کہ افغان حکومت چار سدہ میں باچا خان یونیورسٹی پر حملوں میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے وفاقی وزیر ریلوے کے حلقے میں ووٹوں کی تصدیق کا حکم دیا ہے اور اس ضمن میں نادرا کو حکم دیا ہے کہ وہ تین ماہ میں ووٹوں کی تصدیق کا عمل مکمل کر کے رپورٹ پیش کرے. ملائیشیا کے پروسیکیوٹر نے ملک کے وزیر اعظم نجیب رزاق کو ان کے خلاف طویل عرصے سے جاری بدعنوانی اسکینڈل سے بری کر دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے شمائلہ خان سے سنا اور حالت حضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. آبادی کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی حکومت نے شدید سردی کے باعث صوبے بھر کے نجی اور سرکاری اسکولز کو آج منگل سے فوری طور پر ایک ہفتے کے لیے بند کرنے کا اعلان کیا ہے. اسکول کو بند کرنے کا اعلان پیر اور منگل کی درمیانی شب کیا گیا اور کہا گیا کہ سردی کی شدید لہر کے باعث طلباء و طالبات کو مشکلات کا سامنا ہے. پنجاب کے بعد وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے بھی بعض پرائیویٹ اسکولز بند کر دیے گئے. اسلام آباد سے تفصیل کے ساتھ شہزاد ملک.
صوبہ پنجاب میں سردی کی شدید لہر کی وجہ سے نجی اور سرکاری اسکولوں کی ایک ہفتے کی بندش سے متعلق صوبائی حکومت کی طرف سے جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ یہ تعلیمی ادارے 31 جنوری تک بند رہیں گے. نوٹیفیکیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ بندش صرف سکولوں کے لیے ہے اور صوبے کے تمام کالجز اور یونیورسٹیاں معمول کے مطابق تعلیم کا سلسلہ جاری رکھیں گی. اس نوٹیفیکیشن میں کسی بھی شدت پسند تنظیم کی طرف سے ممکنہ حملوں کا ذکر نہیں کیا گیا, جبکہ پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے. پنجاب حکومت کا موقف ہے کہ اگر تعلیمی اداروں پر شدت پسندوں کے حملوں کا خطرہ ہوتا تو پھر کالجز اور یونیورسٹیاں بھی بند کر دی جاتی, لیکن ایسا نہیں کیا گیا. پنجاب کے بعد ملک کے دارالحکومت اسلام آباد میں بھی چند نجی اسکولوں نے چھٹیاں کرا دی ہیں, تاہم زیادہ تر نجی اور سرکاری اسکول کھلے ہیں. چند نجی اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کے والدین کا کہنا ہے کہ انہیں پہلے سے اسکول کی بندش کے بارے میں نہیں بتایا گیا, بلکہ جب وہ اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے گئے تو انہیں بتایا گیا کہ اسکولوں کو ایک ہفتے کے لیے بند کر دیا گیا ہے. اسلام آباد کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ انہیں وفاقی حکومت کی طرف سے موسم کی شدت کی وجہ سے تعلیمی ادارے بند کرنے کا حکم نہیں ملا, تاہم بعض نجی اسکولوں نے اپنے تئیں اسکول بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے. شہر کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی خدشات کو کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, تاہم چار سدہ میں باچا خان یونیورسٹی پر شدت پسندوں کے حملوں کے بعد اسلام آباد کے تعلیمی اداروں کے ارد گرد سیکیورٹی کو مزید مؤثر بنایا گیا ہے. یاد رہے کہ 2 جنوری کو پنجاب کی وزارت تعلیم نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر اسکولوں میں معمول کی اسمبلی گراؤنڈ کی بجائے عارضی طور پر کلاس رومز میں کروانے کا حکم جاری کیا تھا. اس کے علاوہ طلبہ اساتذہ اور مقامی آبادی کی حفاظت کے لیے ریسکیو 1122 سول ڈیفینس اور دیگر اداروں کو فرضی مشقیں کرنے کی بھی ہدایت کی گئی تھی. شہزاد ملک, بی بی سی اسلام آباد.
پنجاب میں تو اعلان کے ساتھ اسکول بند ہوئے, لیکن اسلام آباد میں اچانک والدین کو میسج کیا گیا مختلف طریقوں سے کہ آئیے اور اپنے بچوں کو اسکول سے لے جائیے. ایسے والدین میں صحافی آسمہ شیرازی بھی تھیں. میں نے انہی سے بات کی کہ ہوا کیا.
دیکھیے, میرے اپنے بیٹے کو صبح میں نے جب اسکول بھیجوایا تو اس کے بعد کوئی ایک گھنٹے کے بعد یہ خبر آئی کہ آپ اپنے بچے کو آ کے لے جائیں. میسج آیا اور سیکیورٹی ریزنز بتائے گئے, جس کے بعد فوری طور پہ ظاہر ہے ہم گئے اور بچوں کو پک کیا. لیکن پاکستان میں میرا خیال ہے کہ ہر دوسرے شخص کو یہ بات پتا ہے کہ چھٹیاں کیوں ہوئیں اور بچوں کو کیوں منگوایا گیا اور کیوں ان کو جو 5-6 دن آگے ہیں ان کی تعطیلات بتا دی گئی ہیں. اب اسکولس نے ان کو بتا دیا ہے کہ آپ کو چھٹیاں کر دی گئی ہیں. سو یہ تو اسکولس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو باقاعدہ بتا دیا گیا ہے کہ ڈیو ٹو سیکیورٹی ریزنز آپ کے جو اسکول ہیں وہ بند کیے گئے ہیں. اور بڑی ہی ایک خوف کسی صورتحال
کو
بتانا سمجھانا مشکل ہو رہا.
ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا آسمہ صاحبہ, کہ تحریری طور پر والدین کو اس سے قبل کو اطلاع دی گئی, اگر دی گئی تو اس میں کیا کہا گیا؟
نہیں, اس سے سے قبل تحریری طور پہ بالکل نہیں دی. جیسے آج صبح گئے تو اس کے بعد سے پھر بچوں کو کل رات کو پنجاب میں اناؤنس کیا, اور جب صبح گئے تو اس کے بعد ان کو صرف ایک ہمیں ایک میسج کے ذریعے سے اطلاع دی گئی کہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے اسکول بند کیا جا رہا ہے, تو آپ امیجیٹلی اپنے بچے کو پک کر لیں. تو کوئی بھی پیرنٹس کو کوئی تحریری اطلاع اس سے پہلے نہیں دی گئی تھی, اور کل تک جو معمولات کے مطابق بچے جو ہیں وہ اپنے اسکول جا رہے تھے, اور نہ ہی میڈیا کے اندر یہ خبر تھی کہ بچوں کا, گو کہ سیکیورٹی الرٹ تھا اور بہت سی اطلاعات ایسی آ رہی تھی کہ اسکول جو ہے وہ ایٹ الرٹ ہے, لیکن اس کے تحریری طور پہ کہیں بھی کسی بھی طریقے سے کنوے نہیں کیا گیا.
ٹھیک ہے, تو کیا ہوا کیا ہے؟ چند مخصوص اسکول بند کیے گئے ہیں, تمام بند کیے گئے ہیں, سرکاری بند کیے گئے ہیں, پرائیویٹ کھلے ہوئے ہیں, کیا ہے کیا سلسلہ؟
جی ابھی تو جو پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ تو تمام کے تمام بند ہو گئے ہیں, اس میں سے کل کے رات کے بعد ہی کچھ بند ہوئے اور کچھ آج صبح بند ہوئے جیسے میں نے آپ کو بتایا. اور جو سرکاری اسکول ہیں, جہاں تک اسلام آباد کی بات ہے, تو آلریڈی جو سرکاری ٹیچرز ہیں ان کے تنخواہوں کا معاملہ چل رہا تھا, تو آلریڈی وہ آف اینڈ آن وہ بند ہوتے اور کھلتے رہتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اس پورے ہفتے میں میرا خیال ہے ہارڈلی دو یا تین روز بچے ہوں گے پچھلے ہفتے میں, اور اس کے بعد سے اسکول جو ہے وہ بند ہے مستقل. تو ایک ان سرٹینٹی جو ہے وہ آلریڈی موجود تھی کچھ اساتذہ کی عدم دستیابی کی وجہ سے جو کہ روڈز پہ بیٹھے ہوئے اسلام آباد کے اندر, اور پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ آج باقاعدہ بند ہوئے جو سیکیورٹی وجوہات ہیں.
اچھا, یہ کہا جا رہا ہے کہ سردی کی وجہ سے, دھند کی وجہ سے بند کر دیے گئے ہیں. الگ الگ اطلاعات آ رہی ہیں, کچھ صحافی کے حصے سے بتائیے گا کہ آپ کے پاس صحیح ٹھکی ہوئی اطلاع کیا ہے, کیا ہوا کیا ہے؟
دیکھیے, دھند تو میرا خیال ہے کہ بہت سے ذہنوں پہ چھائی ہوئی ہے, اور دھند جو ہے وہ ہم سب کے دماغوں پہ چھا چکی ہے, کیونکہ اب یہ ہمارے بچے ہمارے مستقبل کا معاملہ ہے, اور ایک نفسیاتی جنگ ہے جس کو کہ مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ دہشت گرد جیت رہے ہیں. بہت ہی بری صورتحال ہے. ایک صحافی کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں, ظاہر ہے کہ ہمارے اپنے گھر کے بچے ہیں, ہم خود والدین ہیں, ہمارے اپنے کنسرنز ہیں, لیکن اتنی ڈس اپوائنٹمنٹ گھر گھر میں, کیونکہ ہر بچہ ہر گھر کا ایک اس کی زندگی اس کی امید ہے. اتنی ڈس اپوائنٹمنٹ, اتنی مایوسی میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی, اور اتنی انسرٹینٹی, بے یقینی اور خوف, اور یہ جو خوف ہے یہ اس جنگ کو جیتنے کے لیے آڑے آ رہا ہے جس کے اندر ہم نے جانا ہے اور جس کو ہم نے لڑنا ہے. تو یہ صورتحال ہماری, یہ پوری دھند جو ہے یہ ہماری پالیسی پہ چھائی ہے, یہ ہمارے اداروں پہ چھائی.
تو اس وقت پرائمری, سیکنڈری, کالج, ٹریننگ کالج, یونیورسٹی سب بند, یا صرف اسکولوں کی حد تک ہے یہ معاملہ؟
نہیں, اسکولوں کی حد تک ابھی تک معاملہ ہے, اور لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے یہ ایکسٹینڈ ہوگا اور یہ یونیورسٹیز تک بھی جائے گا. فی الحال جو چھوٹے اسکول ہیں یا جو میٹرک تک کے اسکول ہیں, میری اطلاع یہ ہے کہ ان کو ابھی آف کیا گیا ہے, اور اس کے بعد شاید کالجز یا یونیورسٹیز جو ہیں ان کو بھی بند کیا جا سکتا.
اسلام آباد سے یہ تین صحافی آسمہ شیرازی, اور پاکستان کے صوبہ پنجاب کے وزیر تعلیم رانا محسود کا اس پوری صورتحال کے سلسلے میں کہنا تھا.
دیکھیں, سب سے افسوسناک بات ہے کہ ہم کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں تو اس پہ یہ کانسپریسی تھیوری شروع ہو جاتی ہیں. جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی بات ہے, ہم اس کے اوپر ریگولرلی میٹنگز بھی کرتے ہیں, ہم اپنے اسکولوں, کالجوں اور یونیورسٹیوں کے جو ہم نے ایس او پیز بنائے ہیں ان کو مانیٹر بھی کرتے ہیں, ان کی اسیسمنٹ بھی کرتے ہیں, اور وہ سارا کچھ بڑا اللہ کے فضل سے سموتھلی چل رہا ہے. اس کے اندر اگر کوئی پرابلم ہوتی تو ہم کہ یہ دیکھیں یہ وجہ ہے جس کی بنیاد پر ہم بند کر رہے ہیں. اس کی بیک گراؤنڈ بڑی اسپیسیفک سی ہے کہ کلائمیٹ چینج کے بعد پوری دنیا کے اندر موسم تبدیل ہو رہے ہیں, اور عموماً پنجاب کے اندر دوسری تیسری جنوری کو جو ہے سردی کا زور ٹوٹ جایا کرتا تھا, اور ہم نے چھٹیاں جو ہیں وہ دسمبر کے ماہ میں اس لیے رکھی ہوئی تھیں, اور جب یہ اس دفعہ کولڈ سپیل زیادہ بڑھا ہے تو اس کی وجہ سے بچوں کی امیونٹی جو ہے وہ بھی متاثر ہوئی, اور ہاسپٹلز کے اندر جو ہے وہ رش بھی پڑا, پیرنٹس نے اس پہ شکایت بھی کی. اور پھر آپ خالی لاہور کو نہ دیکھیں, اگر آپ ملتان کی سائڈ پہ دیکھیں اور اسی طرح شمالی پنجاب میں دیکھیں تو وہاں پہ دھند کا بہت بڑا ایشو ہے. ابھی تک وہاں پر صبح کے ٹائم ٹریفک کا اور وہ کچھ ایکسیڈنٹس بھی ہوئے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے محکمہ صحت کو بٹھایا, محکمہ موسمیات سے رپورٹس لی, اور اس کی روشنی میں پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ اسکول جو ہیں 31 جنوری تک بند رکھیں گے.
یہ تھے صوبہ پنجاب کے وزیر تعلیم رانا محسود. لائن کی خرابی کے لیے میں اپنے سامعین سے معذرت خواہ ہوں. پاکستان میں چار سدہ میں باچا خان یونیورسٹی پر حملے کے بعد خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں سیکیورٹی کے انتظامات مکمل نہ ہونے پر کوئی 700 تعلیمی اداروں کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے. ادھر گورنر خیبر پختونخوا نے صوبے میں قائم جامعات کی سیکیورٹی کی ہدایات جاری کی ہیں. تفصیل کے ساتھ پشاور سے عزیز اللہ خان.
تعلیمی اداروں پر حملوں کے بعد اب طلباء اور والدین خوف کا شکار ہیں. یہی وجہ ہے کہ والدین، اساتذہ اور طلباء ایک طرف ایسی منصوبہ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں کہ شدت پسند حملے کر سکیں، اور دوسری جانب تعلیمی اداروں میں سیکیورٹی بہتر کرنے کے لیے اقدامات پر زور دے رہے ہیں. سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس پشاور عباس مجید مروت نے بی بی سی کو بتایا کہ باچا خان یونیورسٹی پر حملے کے بعد سے پشاور میں تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا گیا اور اب تک کوئی 683 اداروں کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے. ان اداروں میں اسکولوں کے علاوہ کالجز اور جامعات شامل ہیں. انہوں نے کہا کہ شہر میں بیشتر سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں سیکیورٹی کے مناسب انتظامات نہیں تھے. کہیں خاردار تارے نہیں تو کسی ادارے میں سیکیورٹی گارڈز نہیں تھے.
وہ گرفتاری ہم نے فی الحال التوا میں رکھی ہے. وی وانٹڈ دس ٹو سرو ایز اے ڈیٹرنس کہ یہ مطلب کیونکہ دیکھیں نا اس میں قیمتی جانوں کا سوال ہے کہ بچے پڑھتے ہیں، تو یہ مطلب تاکہ ایک ڈیٹرنس سرو کرے اور یہ جلد سے جلدی اپنے جتنے بھی ان کے لوپ ہولز ہیں، لیکونز ہیں سیکیورٹی میں، وہ اس کو فلفل کریں. بصورت دیگر یہ سر میں نے ابھی آپ کو بتایا، پھر وی ول رائٹ ٹو دا گورنمنٹ کہ ان کے اسکول کالجز یونیورسٹیز کو سیل کر دیا جائے.
ان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی کا یہ عمل مشترکہ ہے. پولیس ٹیم بھی تشکیل دی گئی ہیں جن میں خصوصی دستے اور موبائل اسکواڈ کے علاوہ کمانڈرز شامل ہیں، اور یہ شہر میں تعلیمی اداروں کے گرد گشت یقینی بنائیں گے.
یہ ہے کہ یو مسٹ آلسو پارٹیسپیٹ ود اس ان میکنگ دی سیکیورٹی ارینجمنٹس فول پروف. وہ کس طرح جی؟ ہماری خیبر پختونخوا پولیس کی کل نفری ہے 68,000، جبکہ خیبر پختونخوا میں تعلیمی ادارے 64,000 ہیں، 64,000. تو بیسک اریتھمیٹک ہے، آپ یہ خود دیکھ لیجئے کہ ایک اسکول کے اوپر رفلی ایک پولیس مین آ رہا ہے. تو یہ بات ہو گئی. پلس پھر ہم نے ابھی ایک ڈیٹیلڈ ایس او پی جاری کی ہے جو تمام اسکولوں کے ایڈمنسٹریشن کو لکھی گئی ہے. اس میں ہم نے ان کو باقاعدہ بتایا کہ کیا کیا سیکیورٹی میجرز آپ نے لینے ہیں.
یہاں آرمی پبلک اسکول پر حملے کے زخم ابھی تازہ تھے کہ چاسدہ یونیورسٹی پر حملہ کر دیا گیا، جس سے شہر میں خوف پایا جاتا ہے. پشاور میں آج اہلکاروں نے ایک پریشر کوکر میں نصب دھماکہ خیز مواد ناکارہ کر دیا ہے جو کسی ایک اسکول میں رکھا جانا تھا. ادھر گزشتہ روز باچا خان یونیورسٹی کو ایک روز کے لیے کھولا گیا، لیکن سیکیورٹی کے انتظامات مکمل نہ ہونے کی وجہ سے دوبارہ غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ پشاور میں گورنر خیبر پختونخوا مہتاب احمد خان کی سربراہی میں جامعات کے وائس چانسلرز کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں سیکیورٹی کے حوالے سے ہدایات جاری کی گئیں. گورنر ہاؤس سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جامعات کو سیکیورٹی مکمل کرنے کے لیے فنڈز کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی، اور عملے کو تربیت فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں آج بھارتی یوم جمہوریہ کے موقع پر علیحدگی پسندوں کی کال پر ہڑتال کی گئی، اور اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا. ہڑتال کے باعث عام زندگی مفلوج رہی، لیکن جموں اور سری نگر میں سخت ناکہ بندی اور بے مثال سیکیورٹی انتظامات کے ساتھ سرکاری تقاریب منعقد ہوئی. اس دوران جنوبی کشمیر میں ہوئے ایک تصادم کے دوران لشکر طیبہ کا ایک اعلیٰ کمانڈر مارا گیا، جس کے بعد وہاں لوگوں نے حکومت مخالف مظاہرے کیے. سری نگر سے ریاض مسرور.
بھارتی یوم جمہوریہ کے موقع پر کشمیر میں ہڑتال اور یوم سیاح منانے کی کال تقریباً سبھی علیحدگی پسند گروپوں نے دی تھی. سعید علی گیلانی کی سربراہی والی حریت کانفرنس نے ایک بیان میں بتایا کہ ہڑتال اور یوم سیاح دراصل کشمیر پر بھارت کے فوجی قبضے کے خلاف ریفرنڈم کی حیثیت رکھتا ہے. واضح رہے، دو روز قبل ہی جموں اور کشمیر کے سبھی حساس مقامات کے باہر حفاظتی انتظامات کو سخت کیا گیا تھا. جن مقامات پر سرکاری تقاریب کا انعقاد کیا گیا، ان کے ارد گرد ناکہ بندی کی گئی تھی. جموں میں بھارتی ترنگا لہرانے کی تقریب پر گورنر این این ووہرا اور سری نگر میں اعلیٰ صوبائی منتظم اصغر سامون نے پریڈ پر سلامی. مسٹر ووہرا نے اپنی تقریر میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے منصوبوں اور نظریات کی سراہنا کرتے ہوئے کہا کہ انہی پالیسیوں کے باعث کشمیر میں امن بحال ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ مفتی محمد سعید کی سابقہ حکومت نے کئی اقدامات اٹھائے تھے، لیکن جموں کشمیر میں معاشی ترقی ابھی بھی ایک چیلنج ہے.
اگرچہ سابقہ حکومت نے کئی قدم اٹھائے تھے، مگر مختلف وجہ سے اقتصادی ترقی ابھی تک رفتار
واضح رہے کشمیر میں گزشتہ 3 ہفتوں سے گورنر راج نافذ ہے، کیونکہ 7 جنوری کو سابق وزیر اعلیٰ مفتی محمد سعید کے انتقال کے بعد ان کی بیٹی اور سیاسی جانشین محبوبہ مفتی نے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لینے سے انکار کر دیا. والد
یہ تھی جموں سے ریاض مسرور کی، سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ. پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے کے مبینہ نجکاری کے خلاف ملازمین نے احتجاج کرتے ہوئے دفتری کام معطل کیا، جس کی وجہ سے حکام کو مشکلات کا سامنا ہے. ملازمین نے نجکاری کا فیصلہ واپس نہ لینے کی صورت میں 2 فروری سے فضائی آپریشن بھی معطل کرنے کی دھمکی دی ہے. کراچی سے ریاض سہیل.
پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے ترجمان دانیال عبدالغنی کا کہنا ہے کہ ملازمین کو دفاتر میں داخل نہیں ہونے دیا گیا. اسلام آباد اور کراچی سمیت جہاں بھی پی آئی اے کے دفاتر موجود ہیں وہاں اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا.
جو ٹاؤن آفیسز تھے جو پی آئی اے کے، وہاں پہ تالہ بندی کی ہوئی تھی یونین والوں نے، تو وہاں پہ تو نہیں جانے دیا انہوں نے، لیکن ایئرپورٹ آفیسز جو تھے وہ کھلے تھے، تو ریزرویشن بھی ہو رہی تھی اور ٹکٹس کی جو خرید و فروخت ہے یہ بھی جاری تھی، اور فلائٹ آپریشن بھی متاثر نہیں ہوا. اگلا لائحہ عمل تو اب مینجمنٹ کا تو یہی ہے، ہم تو کل سے جب سے یہ بات شروع ہوئی تھی مینجمنٹ نے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اس طرح کا کوئی قدم نہ اٹھایا جائے جس سے فلائٹ آپریشن متاثر ہو یا دفتروں کی تالہ بندی ہو، اس لیے کہ اس کی وجہ سے نہ صرف پی آئی اے کو جو ہے وہ لاسز پی آئی اے کے زیادہ ہوں گے، پیسنجرز کو بہت تکلیف ہوگی، بلکہ اس کے اندر پی آئی اے کی ساکھ بھی خراب ہوگی.
جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے چیئرمین سہیل بلوچ کا کہنا ہے کہ 26% شیئرز کی فروخت ہو یا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی بات، انہیں نجکاری کی کوئی بھی شکل قبول نہیں. وزیر اعظم میاں نواز شریف نے ملازمین کو یقین دہانی کرائی تھی کہ پی آئی اے کی نجکاری نہیں کی جائے گی. سہیل بلوچ کے مطابق اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا.
5 دسمبر سے لے کے آج تک اگر ہم نے کوئی انتہائی اقدام نہیں کیا، اس کے وجوہات یہ تھے کہ ہمیں ٹرسٹ تھا، یقین تھا، امید تھی کہ ہمارے مطالبات جو ہیں اور ہماری تجاویز اور دلائل جو ہے مانے جائیں گے، اسے سند بخشا جائے گا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان تمام باتوں کے بعد ڈار صاحب جو ہے بالا بالا اپنی کاروائی کر رہے تھے. ہمیں کوئی شکایت پی ایم سے ابھی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ پی ایم نے بڑے واضح انداز میں کہا تھا اور ڈار صاحب وہاں موجود تھے. اگر ڈار صاحب پی ایم کی بات کی حمایت نہیں کر رہے ہیں یا ان کی بات کی تصدیق نہیں کر رہے ہیں یا ان کی بات کو آنر نہیں کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے بدگمانی پھیلے گی.
پاکستان کی قومی ایئر لائن گزشتہ 1.5 دہائی سے مسلسل خسارے میں ہے، جس کی بحالی کے لیے حکومت متعدد بار مالی پیکجز کا اعلان کر چکی ہے. بہتری نہ آنے کا جواز بنا کر اب اس کی نجکاری کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کی اپوزیشن جماعت پاکستان پیپلز پارٹی مخالفت کر رہی ہے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے چیئرمین سہیل بلوچ کا کہنا ہے کہ ملازم ادارے کی بحالی کے لیے ایک منصوبہ دینے کو تیار ہیں.
ہم نے ہر فورم پہ ہر جگہ ریوائیول کی بات کی ہے، اور شمیم اکمل صاحب نے جو پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ میٹنگ تھی اس میں ریکویسٹ کی تھی کہ ہم ریوائیول کے لیے ایک پلان دیں گے، ریوائیول کی ڈائریکشن میں کام کریں گے، ہمیں ایٹ لیسٹ 1 سال کا وقت دیا جائے اور آپ دیکھیں پی آئی اے میں امپروومنٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. تو جزا اور سزا کا ایک پراپر نظام ہونا چاہیے، ایک ایماندار مینجمنٹ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد کوئی وجہ نہیں ہے کہ پی آئی اے ٹیک آف نہ کر سکے.
جوائنٹ ایکشن کمیٹی آف آل امپلائیز آف پی آئی اے نے اعلان کیا ہے کہ اگر ان کے مطالبات نہیں سنے اور مانے جاتے تو پھر اگلے مرحلے میں وہ 2 فروری سے فضائی آپریشن بھی معطل کر دیں گے. ریاض سہیل، پی بی سی، کراچی.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے 2 مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں. حکام کہتے ہیں کہ ان میں سے 4 افراد کراچی سے متصل ضلع لزبیلا، جبکہ 2 دیگر افراد ضلع گوادر میں فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے. لیکن قوم پرست جماعتوں نے الزام عائد کیا کہ گوادر میں مارے جانے والے افراد کو پہلے ہی جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
4 افراد کی ہلاکت کا واقعہ کراچی سے متصل ضلع لزبیلا میں وندر کے علاقے میں پیش آیا. کوئٹہ میں فرنٹیئر کور کے ترجمان کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق ہلاک ہونے والے افراد کا تعلق ایک کلدم تنظیم سے تھا. ترجمان کا کہنا تھا کہ ان افراد کی اس علاقے میں موجودگی کی اطلاع پر اساس اداروں اور ایف سی نے مشترکہ سرچ آپریشن کیا. سرچ آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 4 افراد ہلاک ہوئے. ترجمان کا دعویٰ ہے کہ ہلاک ہونے والے افراد سیکورٹی فورسز پر حملوں کے علاوہ دیگر جرائم میں ملوث تھے. آزاد ذرائع سے تعال ان افراد کی فائرنگ کے تبادلے میں ہلاکت اور کسی کلدم تنظیم سے تعلق کی تصدیق نہیں ہو سکی. 2 دیگر افراد کی ہلاکت کا واقعہ ساحلی ضلع گوادر کے علاقے پسنی میں پیش آیا. پسنی میں ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ گزشتہ شب اس علاقے میں سیکورٹی فورسز اور شرپسوموں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ ان کے باقی ساتھی فرار ہو گئے. مارے جانے والے 2 افراد کی شناخت ہوئی ہے جو کہ پسنی کے مقامی لوگ تھے. دوسری جانب قوم پرست جماعتوں بلوچ ریپبلکن پارٹی اور بلوچ نیشنل موومنٹ نے پسنی میں مارے جانے والے افراد کی فائرنگ کے تبادلے میں ہلاکت کے دعوے کو مسترد کیا ہے.
یہ رپورٹ کوئٹہ سے محمد کاظم نے دی تھی. پاکستان کے سابق وزیر خارجہ اور ایک انتہائی کامیاب بین الاقوامی سفارتکار صاحبزادہ یعقوب علی 95 سال کی عمر میں دنیا فانی سے کوچ کر گئے. وسعت اللہ خان نے ان کی زندگی پہ یوں نظر ڈالی.
رامپور کی روہیل کھنڈی ریاست کے ایک وزیر اعظم صاحبزادہ عبدالصمد خان نے پہلی عالمی جنگ کے بعد بننے والی لیگ آف نیشن میں برطانوی ہند کی نمائندگی بھی کی. لہذا ستمبر 1920 میں صاحبزادہ صاحب کے ہاں یعقوب علی خان کی ولادت ہوئی تو گھٹی میں جہانگیری اور سفارتکاری بھی موجود تھی. یعقوب علی خان کی تعلیم و تربیت اشرافی اصولوں اور ماحول میں ہوئی. 1940 میں فوج میں رائل کمیشن ملا. افریقہ کور کا حصہ بن کے شمالی افریقہ میں جنرل رومیل کے دستوں سے لڑائی کی اور تبروک کے محاصرے میں شامل رہے. 1942 میں اطالویوں سے بھیڑنت کے دوران جنگی قیدی بن گئے. گو لڑائی ختم ہونے کے بعد رہائی پائی مگر دوران قید اطالوی اور جرمن بھی سیکھ لی. صاحبزادہ کم از کم 7 زبان تھے. بعد ازاں بھارت کے بجائے پاکستان کا انتخاب کیا اور فوجی کیریئر بدستور رکھا. 1965 کی جنگ میں عسکری خدمات انجام دیں. 1971 کے اوائل میں لیفٹیننٹ جنرل یعقوب علی خان کو ایسٹرن فوجی کمان سونپی گئی اور گورنر مشرقی پاکستان وائس ایڈمرل محمد احسن کی مدد کا حکم دیا گیا. یہ وہ نازک دور تھا جب مشرقی پاکستان وفاق کے ساتھ جس دھاگے سے لٹک رہا تھا وہ کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا تھا. گورنر احسن اور جنرل یعقوب علی خان بنگالی قیادت کے ساتھ سیاسی معاملات سیاسی طریقے سے سلٹانے کے وکیل تھے. جب یحییٰ خان اور اس کے پانچ پیاروں نے مشرقی پاکستان کے معاملے کو خون کے جام میں ڈبونے کا فیصلہ کر لیا تو گورنر احسن نے مرکزی حکومت سے رخصتی مانگ کے 1 مارچ 1971 کو بوریا بستر باندھ لیا. فوجی حکومت نے متبادل گورنر صاحبزادہ یعقوب علی خان کو بنایا لیکن ایک ہفتے کے اندر ہی انہوں نے بھی ایسٹرن کمان اور گورنر شپ تیاگ دی. شاید وہ اپنے ضمیر کے برعکس ہم وطن بنگالیوں کے خون سے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتے تھے. صاحبزادہ یعقوب خان کی واپسی کے بعد جنرل امیر عبداللہ نیازی کو کمانڈر ایسٹ پاکستان اور جنرل ٹکا خان کو گورنر بنا کے بھیجا گیا اور پھر دونوں نے مل کے پاکستان بچا لیا. صاحبزادہ یعقوب خان کا جی اچاٹ ہو گیا اور انہوں نے 1972 میں ریٹائرمنٹ لے کے مطالعے سے مکمل رجوع کر لیا. 1973 میں بھٹو حکومت نے صاحبزادہ کو سفارت کی پیشکش کی جو قبول کر لی گئی. صاحبزادہ نے پیرس، ماسکو اور واشنگٹن میں بطور سفیر پاکستانی مفادات کی ترجمانی کی. 1982 میں جنرل ضیاء الحق نے انہیں وزیر خارجہ کا عہدہ پیش کر دیا. سوویت یونین کی افغانستان میں موجودگی حکومت وقت کا سب سے بڑا خارجی چیلنج تھا. خاموش توا یعقوب علی خان اس ٹیم کے لیڈر تھے جسے پرپیچ سفارتی پگڈنڈیوں پہ پاکستان کی سفارتی موٹر چلاتے ہوئے ضیاء حکومت کو ایک پڑھا لکھا مہذب چہرہ بھی دینا تھا. جب افغان مسئلے کے حل کے طریقوں پہ عسکریت پسند ضیاء الحق اور صلح پسند محمد خان جنیجوں کے درمیان رائے کا فرق سامنے آیا تو صاحبزادہ نے خاموشی سے 1 نومبر 1987 کو وزارت خارجہ سے استعفیٰ دے دیا اور زین نورانی نے دفتر خارجہ کی ذمہ داریاں سنبھال لی. جنیجو حکومت کی برطرفی کے بعد صاحبزادہ کو ایک بار پھر 9 جون 1988 کو پکارا گیا. جنرل ضیاء الحق کی وفات کے بعد غلام اسحاق خان اور جنرل اسلم بیگ کی جوڑی نے اقتدار جب بے نظیر بھٹو کو منتقل کیا تو خارجہ پالیسی میں تسلسل کے لیے یہ تاکید بھی کی کہ صاحبزادہ یعقوب علی خان کو ان کے عہدے پہ برقرار رکھا جائے گا. چنانچہ صاحبزادہ 20 مارچ 1991 تک منتخب حکومت میں خارجہ ذمہ داریاں نبھاتے رہے. اگلے برس اقوام متحدہ نے صاحبزادہ کی خدمات مغربی سہارا کے بحران کے حل کے لیے بطور مستقل مندوب حاصل کر لی. صاحبزادہ 5 برس تک سالس رہے. بعد ازاں بے نظیر بھٹو کی دوسری حکومت کی برطرفی کے بعد ملک میراج خالد کی نگراں حکومت میں 3 ماہ کے لیے خارجہ امور دیکھے. صاحبزادہ یعقوب خان 2001 تک آغا خان یونیورسٹی کے بورڈ آف گورنرز کے اعزازی چیئرمین کی ذمہ داریاں نبھاتے رہے. اس کے بعد پبلک لائف سے مکمل کنارہ کشی اختیار کر لی. ان کے بارے میں اگر تفصیلاً جاننا ہو تو ڈاکٹر انور دل کی کتاب اسٹریٹجی ڈپلومیسی ہیومینٹی لائف اینڈ ورک آف صاحبزادہ یعقوب خان پڑھی جا سکتی ہے.
صاحبزادہ یعقوب علی خان، ان کی زندگی پر نظر ڈال رہے تھے وسعت اللہ خان. میں نے صاحبزادہ یعقوب علی خان کی زندگی، کامیابیوں اور متعدد چیلنجز کے سلسلے میں پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری سے بھی بات کی. کیوں؟ اس لیے کہ صاحبزادہ یعقوب علی خان کے رشتہ دار بھی ہیں خورشید محمود قصوری.
دیکھیے کیوں ہے کہ میری تو ان سے رشتہ داری بھی تھی، میری والدہ کے کزن تھے.
جی جی.
تو میں تو انہیں بچپن سے جانتا ہوں، بڑے اپنی قسم کے علیحدہ آدمی تھے، خوددار آدمی تھے، اور ہمیشہ اصولوں پہ زندگی گزاری. مجھے یہ بنگلہ، یہ جو بنگلہ دیش کا جو ایپیسوڈ تھا،
جی جی،
اس پہ بھی ایک پرنسپل سٹینڈ لیا تھا، انہوں نے استعفیٰ دیا تھا. جہاں تک فارن منسٹر ہے، ہی واز ون آف دا موسٹ آؤٹ اسٹینڈنگ فارن منسٹرز آف پاکستان، اینڈ جہاں بھی اور کئی سال رہے ہیں، مختلف ادوار میں رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان سے ڈیلنگ میں بھی ان کا ایک اہم رول رہا ہے. ایک ایسے وقت میں جبکہ حالات کافی خراب ہو گئے تھے اس وقت پہ، میرا خیال ہے یہ آئی ایم اسپیکنگ فرام میموری، آپریشن براس ٹیکس جب ہوا ہے تو اس وقت یہ فارن منسٹر تھے، اور گجرال صاحب ہندوستان کے، بھارت کے وزیر خارجہ تھے. یہ دونوں ایک دوسرے کو ماسکو سے جانتے تھے کیونکہ دونوں وہاں امبیسڈرز تھے، اور وہ ایک واز اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن اس وقت، اس میں انہوں نے بڑی ایبلی ہینڈل کیا ہے. The two countries didn't go to war. It has been described as in some of the books as a crisis, the four crises jo Pakistan faced ki other than wars, it could have taken us to war, and he handled it very well.
Kaha ye jata hai قصوری صاحب کے خاندان منقسم ہو گیا تھا، پاکستان اور بھارت میں تقسیم ہو گیا تھا. پاکستان میں
ہو گیا تھا جی، ہاں، میری اپنی ننیال اور ان کی جو ننیال ہے وہ ہندوستان میں رہ گئی تھی جی، زیادہ تر، لیکن بہت سے بھاری اکثریت پاکستان آ گئے تھے، اور وہ زیادہ تر کراچی میں سیٹلڈ ہے. خاندان واقعی تقسیم ہو گیا تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور لیکن میں خیال 80-90% ریلیٹیوز جو تھے وہ پاکستان مائیگریٹ کر گئے.
اچھا، ایک طرف آپ نے خود بھی اشارہ کیا قصوری صاحب کہ مشرق پاکستان کے سلسلے میں، میں ذرا اس واقعے کو سننا چاہوں گا کہ ان کو کیا حکم ملا تھا جو انہوں نے نہیں مانا، اور پھر وہ تمام فوجی اعزازات سے محروم کر دیے گئے تھے، یہ واقعہ تھا کیا؟
کیونکہ اس وقت میں آئی واز اے اسٹوڈنٹ، مجھے اتنا ہے کہ خاندان میں یہی سنا تھا کہ انہیں ملٹری ایکشن پہ قائل کرنے کی کوشش، وہ گورنر تھے اور ملٹری ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، تو انہوں نے اور احسن صاحب نے، شاید یہ اکٹھے تھے یا ایک کے بعد آیا، میں میموری سے بات کر رہا ہوں.
جی جی.
تو انہوں نے انکار کیا تھا کہ اس کا حل ملٹری سولوشن نہیں ہے، یہ بات چیت کے ذریعے معاملہ حل ہو سکتا ہے، اس کے لیے انہیں قیمت ادا کرنی پڑی.
ٹھیک ہے، یہاں قصوری صاحب دو سوال ہیں. ایک تو بحیثیت وزیر خارجہ آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ انہوں نے ضیاء دور میں سرو کیا، بے نظیر کے دور میں سرو کیا، جنیدو صاحب کے دور میں بھی سرو کیا. وزیر خارجہ کے اعتبار سے آپ ان کو کتنا کامیاب اور کہاں؟
میں ہی سمجھتا ہوں بنیادی طور وہ ٹیکنوکریٹ تھے، اور ان کی اپروچ یہ تھی، ان کی کوئی پولیٹیکل کسی سے ایسوسیشن نہیں تھی. ان کو جب کہا جاتا تھا اور ان کی ایک یہ ایکسپرٹیز سمجھی جاتی تھی، ایک نان پولیٹیکل آدمی، ایک نان پارٹیزن، ان کی کوئی پارٹیزن کنسیڈریشنز نہیں تھی. میرا یہ خیال ہے کہ وہ یہی سمجھتے تھے جیسے ایک سولجر کو جس فرنٹ پہ بھیج دیا جائے وہ چلا جاتا ہے. وہ سیاست دان کیونکہ بنیادی طور پر تھے ہی نہیں، تو ان کا اس بنیاد دماغ چلتا نہیں تھا کہ یہ فلانا جنرل یا ضیاء الحق ہے. میں ایک آپ کو جو اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہوں، یہ محترمہ بے نظیر بھٹو ہیں یا کوئی اور صاحب یا صاحبہ ہیں، تو ان کی جو لائن چلتی تھی، ان کا جو ذہن چلتا تھا، وہ ایسے ہوتا تھا جیسے ایک فوجی کو کہا جا رہا ہے فلانے فرنٹ پہ چلا جائے. میرا تو یہ اسسمنٹ ہے کیونکہ ان کی کوئی پولیٹیکل ایسوسیشن کسی کے ساتھ نہیں. بہرحال جنرل ضیاء الحق جنیوا اکارڈز پہ جس طرح ہوا ہے بہت زیادہ خوش نہیں تھے، یہ بعد کی بات ہے. حالانکہ جنرل صاحب کی عزت، جنرل ضیاء الحق بہت عزت کرتے تھے صاحبزادہ یعقوب کی، کیونکہ ان سے سینئر تھے آرمی میں.
مرحوم صاحبزادہ یعقوب علی خان ایک ٹیکنوکریٹ تھے، نو پولیٹیکل افیلیشن، وہ ایک فوجی کی طرح تھے کہ جس کو جو حکم دے دیا گیا وہ بجا لائے، جو کام دے دیا گیا اس کو پورا کر کے آ گیا. ہی واز اے ڈوئر. ان کی زندگی پر روشنی ڈال رہے تھے پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری، جو بدام خود مرحوم صاحبزادہ یعقوب علی خان کے رشتہ دار بھی ہیں۔ یہاں حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سیربین کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر نازیہ میمن اور معاون پروڈیوسر غضنفر حیدر، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق اور لندن سے نک رینڈل۔ تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سیربین سننے کا بہت بہت شکریہ۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ شبائلہ خان کی زبانی۔
ڈنمارک کی پارلیمان میں ملک میں پناہ حاصل کرنے والے تارکین وطن کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ان کی قیمتی اشیاء کو بحق سرکار ضبط کرنے کے ایک انتہائی متنازع قانون پر آج بحث اور رائے شماری ہو رہی ہے۔ دفتر خارجہ پاکستان کے حکام نے اسلام آباد میں تعینات افغان ناظم الامور عبد الناصر یوسفی کو طلب کیا ہے اور کہا ہے کہ افغان حکومت چار سدہ میں باچا خان یونیورسٹی پر حملوں میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرے۔ پاکستان کے سپریم کورٹ نے پاکستان کے سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو بلٹ پروف گاڑی فراہم کرنے سے متعلق وفاقی حکومت سے جواب طلب کر لیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی آیت اللہ خمینی کے خاندان کا کہنا ہے کہ آیت اللہ خمینی کے پوتے حسن خمینی کو علماء کی بااثر اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لینے سے روک دیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔